قاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کی یہ تقریب، آج کا یہ اجتماع تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، مگر جن حالات سے ہم پاکستان میں گزر رہے ہیں، جو مصائب اور مسائل ہمارے ساتھ پاکستان میں درپیش ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کرتے اور نہیں کیا جا سکتا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس سالگرہ اور جشن کی تقریب میں ایک سورہ فاتحہ شکارپور کے اور پشاور کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کی ہے، اور سورہ والعصر میں جو کچھ بیان ہوا وہ انقلاب اسلامی ایران، اس کی منہ بولتی تصویر ہے. عزیزان گرامی، تاریخی واقعہ رونما ہوا جس کے پیچھے سینکڑوں سال کی محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں، مجاہدتیں اور علمی کافشیں پشت پناہ کے طور پر تھیں. سال آئے سال سے ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء کی جد و جہد، صاحبان ایمان کی کوششیں، مختلف ادوار میں اور مختلف موقعوں پر مسلسل آواز حق کو بلند کرنا، ایک ایسا ماحول بناتا چلا گیا، ایک ایسا موسم تیار کرتا چلا گیا کہ پھر ایک مرد آہنی، ایک بت شکن، ایک اپنے ارادوں میں پختہ، ایک اپنے علم میں مضبوط، ایک نظریاتی اور نظریے کی خاطر جان دینے والا وجود روح اللہ موسوی الامام الخمینی کی صورت میں ان محنتوں کو رنگ دینے کے لیے نمودار ہوتا ہے. ایک ایسا وجود جس نے صدیوں کی، ہزار سال کی تقریباً محنت، بزرگوں کی مشقتیں، مختلف واقعات اور مسائل اور مشکلات میں مجاہدتیں جو تاریخ میں جمع ہوتی رہیں، اس کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب رونما کرنے میں وہ کامیاب ہوئے جو انقلاب تاریخ تشیع کا ایک حسین باب ہے. شیعت تشیع مسلسل ظلم و زیادتی کا شکار رہی ہے، اور ایسا وجود کے جو اس جد و جہد سے آشنا بھی ہو اور محنتوں اور مشقتوں سے آگاہ بھی ہو، انہوں نے انقلاب اسلامی کی صورت میں ہمیں ایک تحفہ دیا. انقلاب اسلامی ایران اگرچہ ایران کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنا ضروری بھی ہے اور لا ینفک ہے، نہیں ہو سکتا کہ انقلاب کی بات، انقلاب اسلامی کی بات ہو اور ایران کی بات نہ ہو، اس لیے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے مجاہد کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ لوگ بہرحال تاریخ کے اندر ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، مگر یہ انقلاب پوری دنیا کے لیے ایک انقلاب فکری کے طور پر سامنے آیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک شعور دہی کا کام کرنے کے لیے اس انقلاب نے اپنا کردار پیش کیا، ایک ایسا نور کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا، جو مسلسل پھیلتا رہے گا اور جو مسلسل پھیلتا رہا۔ مثلا پاکستان کی سرزمین پر اگر میں یوں کہوں کہ نہ صرف پاکستان کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں انقلاب کی وجہ سے مزاجوں میں انقلاب آیا، طبیعتوں میں انقلاب آیا، فکروں میں انقلاب آیا، جد و جہد کے طریقے تبدیل ہوئے، کوششوں کے رنگ تبدیل ہوئے، ہمتیں بڑھیں، حوصلے بڑھے، محنت کرنے کا شوق بڑھا، جد و جہد کی لگن بڑھی، اور ایک تازگی سی پوری ملت اسلامیہ کے اندر، بالخصوص ملت تشیع کے اندر ایک تازگی سی ایجاد ہوئی۔ مثلاً انقلاب اسلامی ایران سے پہلے پاکستان میں ہمارے کتنے ادارے تھے اور انقلاب کے بعد ہمارے کتنے ادارے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، چار برابر ہیں، یعنی اگر پہلے 10 تھے تو اب 40 ہیں، انقلاب کے بعد ایک مرتبہ ادارے اور تاسیسات پرواز کرنے لگی، پھیلتی چلی گئیں، مگر اس کا مطلب، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران نے یا انقلاب اسلامی ایران کے ذمہ داروں نے ہمیں یہاں ادارے بنا کر دیے، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، اس پر یقین بھی نہیں رکھتا، وہ آپ نے بنائے، وہ پاکستان کے پیسے سے بنے، وہ مدرسے، وہ کالج، وہ اسکول، وہ ہاسپٹل، وہ فلاحی کام، وہ علمی کام، وہ ریسرچ سینٹر جو اس وقت پاکستان کے اندر ہم سینکڑوں اداروں کے حامل ہیں اور ہمارے پاس وہ ادارے موجود ہیں، وہ ایک فکر کے نتیجے میں بننا شروع ہوئے، وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں بننا شروع ہوئے۔ امام خمینی نے علماء کرام کو اعتماد دیا، اس انقلاب نے مذہبی دنیا کے لوگوں کو حوصلہ دیا، اس انقلاب نے محرومیت سے نکالا، اس انقلاب نے لوگوں کو کچھ کرنے کا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ جو امام خمینی فرما رہے ہیں، ہمارا انقلاب ایک نور کا انفجار تھا، ایک نور کا پھوٹنا تھا جو پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، وہ یہی نور ہے۔ ایک بچہ بھی اپنے بڑے کو جب کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھتا ہے، یا مطلقاً کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اپنے بڑے کو، تو وہ چاہتا ہے وہ کام خود بھی انجام دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ بڑا اس سے کروا رہا ہے، یہ خود ایک طبیعت بشر کا تقاضا ہے، فطرت بشر کا تقاضا ہے کہ کوئی کام اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب کام کو کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی کام یہ کر کے دکھائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں، بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں، انقلاب کی خوشبو پھیلنا شروع ہوئی، جس کا نتیجہ جہاں مثبت ہے وہاں اس کا نتیجہ منفی بھی ہے، اور منفی نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ہماری شہادتوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں میں قتل کیا جانے لگا، قتل کرنے والا آج بھی ببانگ دوہل نجی ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی جماعت بنائی شیعوں کے خلاف تو وہ انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے بنائی، یہ ریکارڈ پر رائی بھی باتیں ہیں، ہم نے شیعوں کے خلاف اگر کوئی محاذ آرائی کی تو اس وجہ سے کہ انقلاب ایران پاکستان کے اندر آ جاتا اور شیعہ طاقتور ہو جاتے اور شیعہ مضبوط ہو جاتے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا شیعہ مضبوط ہو، اس لیے کہ شیعہ جب مضبوط ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، یہ علنی باتیں کی گئی ہیں، اب بھی موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ انقلاب اسلامی کی وجہ سے اس پاکستان میں شیعوں کو امتحان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلمنا، ہم قبول کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق بولنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا محرومی کا شکار ہوتا ہے، یہ تشیع کا نظریہ ہے، تشیع کی حیات اس میں پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر پیغمبر اکرم نے حق اور باطل کے معرکے میں اعلان نبوت فرمایا مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کا قیام کیا تو 80 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا نقصان ہوا، ایک حق اور باطل کا مارکہ تھا، ایک اسلامی حکومت کی تشکیل تھی جس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ اور آگے آئیے، امام حسین کربلا میں آئے جس کے نتیجے میں کتنی شہادتیں ہوئیں، آج تک امام حسین کی شہادت کی یاد منانے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، آج تک جانی نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ حق اور باطل کا مارکا ہے۔ ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے والے کے خلاف برائی عام کرنے والا کھڑا ہو جائے گا کر، اور جس کے پاس جتنی مادی طاقت ہوگی اتنا ہی وہ وقتی طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم کب تک مارے جائیں گے؟ عزیزان گرامی، پاکستان میں ہمارے بدن کی موت اور بدن کا مارا جانا بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن نظریاتی طور پر ہم مردہ نہیں ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہوگی کہ دشمن ہمارا بدن مارے، ہم اس کے نظریے کو ماریں، ورنہ اس بدن کو تو کسی نہ کسی بیماری کے ذریعے سے اس دنیا سے جانا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران نے ایک نور پھیلا دیا پوری دنیا میں، تحرک کو ایجاد کر دیا پوری دنیا میں، جس علاقے کی جیسی ضرورت تھی اس علاقے کی ضرورت کے مطابق لوگوں نے اس سے سبق لینا شروع کیا۔ اس انقلاب کو اگر میں چند خصوصیات کے عنوان سے یاد کروں تو وجہ ہوگا، یہ انقلاب، پہلی خصوصیت اس انقلاب کی یہ تھی، یہ ہے اس لیے کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد خمینی گئے نہیں، حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر انقلاب نے کمی محسوس نہیں ہونے دی قیادت میں اور رہبریت کے عنوان میں، یعنی اگر امام خمینی زندہ ہوتے تو وہی کچھ ہوتا جو آج آقا خامنائی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امام خمینی کی کامیابی کا راز ہے۔ پاکستان کے بانی پہلے 6 مہینے میں مار دیے گئے، پاکستان غیر مستحکم رہا، آج تک غیر مستحکم ہے، بانی ہوتا ہے، جو درد بانی کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، پاکستان کے بانیوں کو یا ملک بدر کر دیا گیا، مار دیا گیا، قائد اعظم کو بھی مار دیا گیا، فاطمہ جنہ کو مار دیا گیا، لیاقت علی خان کو مار دیا گیا، پہلے سالوں میں ان سب کو ہٹا دیا گیا رستے سے، ظاہر بانی نہیں رہا تو وہ تعمیر کو آگے کیسے لے کے چلے گا، وہ تشکیل کو، وہ استحکام کو کیسے آگے لے کے چلے گا۔ لیکن امام خمینی کو 10 سال تقریباً ملے انقلاب اسلامی ایران کو اور حکومت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں ایسے شاگرد آپ نے تربیت دی، ان شاگردوں کو، ان میں سے ایک حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں، جو اسی انداز سے، جو روش، جو طریقہ امام خمینی کا تھا، اسی انداز سے اس نظام اسلامی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اس انقلاب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انقلاب خدائی انقلاب ہے، خدائی انقلاب ہے، اس انقلاب میں مادے کو دخل حاصل نہیں ہے، اس انقلاب کے اندر اولویت، ترجیح، اصالت، اساس ذات واجب کو ہے، یہ انقلاب خدائی انقلاب ہے، اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ جب خرم شہر کو آزاد کروایا مجاہدوں نے تو امام خمینی نے ان خوشی منانے والے مجاہدوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار یہ مت کہنا کہ ہم نے خرم شہر کو آزاد کروا لیا، خرم شہر کو خدا نے آزاد کروایا ہے، ہمارے ہر کام کے پیچھے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، وَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، ہم نے کچھ نہیں کیا، اپنے آپ سے کہو کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاتھوں سے وہ ہم سے اللہ نے کروایا ہے، خدائی انقلاب، اس انقلاب کی پہلی خصوصیت، ایک خصوصیت۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم جمع بھی شاید اسی لیے ہوئے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کے راز ڈھونڈیں، کامیاب تحریکوں کی کامیابی کے راز ڈھونڈیں، کامیاب شخصیات کیسے کامیاب ہوئیں، کیا اصول تھے، کیا نظریات تھے ان کے، کیا جوہر تھا ان کے پاس جو وہ کامیاب ہو گئے، ہم ان جوہروں کو، ان خصوصیات کو اپنا لیں تو شاید ہمارے لیے بھی کامیابیاں تو ڈھونڈتی ہیں، کامیابیاں تو پیچھے آتی ہیں۔ پہلی خصوصیت خدائی انقلاب، بس جہاں سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو، بہترین وسائل ہوں، بہترین تقریریں ہوں، بہترین ادارے ہوں، بہترین تنظیمیں ہوں، بہترین عمارتیں ہوں، سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو، تو وہ کامیابی کی بو بھی نہیں سونگ سکتے وہ لوگ. نہیں معلوم مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں یا نہیں کرنی. ہمارے ہاں جب مذہبی جماعتوں کے اندر، مذہبی تنظیموں کے اندر کوئی تناؤ کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نقطے پر غور کر لیا کریں، خدا ہے درمیان میں کہیں؟ خدا ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا، خدا ہی نہیں ہوتا. کوئی کسی وجہ سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتا بیچ میں. سب سے پہلا نقطہ اگر میرے اور آپ کی زندگیوں میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے مملکت کے تمام معاملات کے اندر محور خدا کو قرار دے دیا جائے، ذات واجب کو قرار دے دیا جائے، تو شاید یہ ہمارے مسئلے، ہمارے ملک کے مسئلے، ہماری تنظیموں کے مسئلے، میں نسخہ بھی دیتا جا رہا ہوں، ایک حل بھی دیتا جا رہا ہوں، ہمارے ہاں جو تناؤ کھچاؤ ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا محوری نہیں ہے. انقلاب ایران کی بڑی خصوصیت خدا محوری، خدائی انقلاب تھا. دوسری خصوصیت، یہ اقتصادی انقلاب نہیں تھا، یہ اعتقادی انقلاب تھا. اقتصادی انقلاب نہیں تھا، یہ پیسے اور مادے اور تجارت اور بزنس کے لیے انقلاب نہیں کیا گیا تھا، یہ اعتقادات کو مضبوط کرنے اور اعتقادات کی بنیاد پر یہ انقلاب وقع کیا گیا، یہ اعتقادی انقلاب ہے. عقیدہ، آئیڈیالوجی، تصور کائنات، محور اعتقاد کو قرار دینا. لہذا آپ نے دیکھا بارہا خود امام خمینی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، مثلا فلاں ملک کے دورے پر مملکت کا نمائندہ جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہاں ٹیبل پہ شراب ہوگی، کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے اس پہ، ہمارے اعتقاد سے ٹکراتا ہے، ہمارے اصولوں سے ٹکراتا ہے. اعتقاد اسلامی میں ایک اعتقاد یہ ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ لا ضرارہ ولا ضرارہ فی الاسلام، نہ آپ نقصان پہنچائیں نہ نقصان قبول کریں، یہ قاعدہ ہے اسلامی اعتقادات میں، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے، نہ کوئی اور آپ کو نقصان پہنچائے نہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں، یہ اسلامی اعتقادات کے اصولوں میں سے ہے. ایک مملکت میں انقلاب کے ایک سفیر کو بلا کر تماچا مارا گیا. امام خمینی نے فرمایا کہ ان کا جو بڑا ملک ہے، جو جن کے زیر اثر ہی ہیں، اس کے سفیر کو یہاں بلاؤ، اس کو بھی ایک تماچا لگاؤ. بلوایا امام خمینی نے تہران کے اندر، اور اس ہم منصب سے کہا کہ جب وہ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو تو ایسے ہی تماچا لگاؤ جیسے تمہارے سفیر کو انہوں نے تماچا لگایا. اعتقاد کی بنیاد یا اعتقاد حوصلہ دینے کے لیے ہوتا ہے. عقیدے کا عقیدہ عمل آور ہے، عقیدہ عمل ضائع اور عمل ختم کرنے کا عنوان نہیں ہے. عقیدہ بہت اچھا ہے تو عمل کہاں گیا پھر؟ اگر کسی کا عمل اس عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے. اعتقاد خود بخود آٹومیٹک عمل کو لے کر آتا ہے، کردار کو لے کر آتا ہے، شجاعت کو لے کر آتا ہے، بہادری کو لے کر آتا ہے. یہ انقلاب اعتقادی انقلاب ہے. یہ انقلاب انسانی اقدار، انسانی تہذیب کا انقلاب تھا. لہذا امام خمینی نے شیعوں کی بات ہی نہیں کی، مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی، پہلا نعرہ لگایا مستضعفوں کا نعرہ. مستضعف جس کو محروم کیا جا رہا ہے، محروم طبقہ، جس کے ساتھ زیادتیاں ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہیں، جسے غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے، جس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، انسانی اقدار جس کے حوالے سے پامال ہیں. آپ نے مستضعفوں کی بات کی، محروموں کی بات کی. جو مولا کا ہے، مولا کائنات کی وصیت ہے، جو مولا کائنات کا دیا ہوا اصول ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن حسین، ہمیشہ ظالم کے خصم رہنا، ظالم کے دشمن رہنا، اور مظلوم کے حمایتی رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا. کہاں کہا ہے مولا نے کہ مظلوم اگر مسلمان ہو تو حمایتی رہنا؟ کہاں کہا ہے مولا علی نے کہ ظالم اگر کافر ہو تو اس سے نفرت کرنا، مسلمان ہو تو نفرت نہیں کرنا؟ مسئلہ مسلمان کا، غیر مسلم کا، شیعہ کا، غیر شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ مظلوم کا اور ظالم کا ہے. یہ امام خمینی کا نظریہ، امام خمینی کا انداز سیاست، وہ علوی اور حیدری سیاست تھی. یہ انقلاب انقلاب انسانی اقدار کی خاطر بپا ہوا، یہ انقلاب اقتدار کی خاطر نہیں تھا بلکہ اقدار کی خاطر تھا، تہذیب کی خاطر۔ انقلاب اسلامی کے فوراً بعد، انقلاب کے بپا ہونے کے فوراً بعد، جمہوری اسلامی کے فوراً بعد پہلی کابینہ بنی، وزراء، حکومتی وزراء امام خمینی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے حلف اٹھانے کے بعد، تو امام خمینی نے دیکھا کہ ایک وزیر جو آگے امام سے ہاتھ ملا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک سفید بالوں والا ایک ضعیف العمر انسان ہے، جو دونوں کی شکلیں ان کی مل رہی تھیں، یعنی امام خمینی کو محسوس ہوا کہ اس کی شکل اس کی شکل ایک جیسی ہے، تو امام خمینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، یہ تمہارے پیچھے جو کون ہے؟ کہنے لگے میرے والد ہیں۔ امام نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، متعلقہ ادارے کے ذمہ دار کو مخاطب کر کے کہا، اس سے استعفیٰ لے لو، میرے انقلاب میں ایسے انسان کی گنجائش نہیں ہے جس کا باپ پیچھے چل رہا ہو اور وہ آگے چل رہا ہو، جی جس کے ہاں یہ تہذیب نہ ہو کہ باپ کے آگے نہیں چلتے، باپ کی بے ادبی نہیں کرتے، باپ سے کی توہین ہوتی ہے، احادیث منع کر رہی ہیں، روایات منع کر رہی ہیں، قرآن منع کر رہا ہے، یہ انقلاب ہم نے اقدار کی خاطر کیا ہے، کتنا ہی قابل ہو اسے ہٹا دو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو اسے ہٹا دو، اس لیے کہ یہ پڑھا لکھا ہوگا اصطلاحوں کا، کردار کا پڑھا لکھا نہیں ہے، عمل کا پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، اقدار۔ اس انقلاب کی ایک خوبی، جیسا کہ ابھی ہمارے شاکر بھائی فرما رہے تھے کہ یہ انقلاب انقلاب ایران نہیں ہے، انقلاب اسلامی ہے، انقلاب اسلامی تاریخ اسلام میں اسلامی فرق اور مذاہب کا جتنا اتحاد انقلاب اسلامی ایران کے بعد ظاہر ہوا ہے ماضی میں نہیں تھا۔ مجمع تقریب بین المذاہب، تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ خاص شہر میں جمع کیا جائے، جہاں امکان ہو وہاں جمع کر لیا جائے، اور اس کا نور اتنا پھیلائے کہ اس وقت 15 ممالک میں تقریب بین المذاہب کے دفاتر کھل چکے ہیں، اور ہر اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، جتنے بھی فرقوں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، ادارے ہیں، وہ سب ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کریں، مشترکہ اصولوں پر مشترکہ معاملات کو آگے لے کر بڑھیں۔ انقلاب اسلامی ایران، ایران کو تو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا نا، اگر یہ ایرانی انقلاب ہوتا تو اس نے محرومیوں کا سامنا کیوں کیا، پابندیوں کا سامنا کیوں کیا، اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیل میں تو ایک گھر بھی معاف کیجیے گا فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے فلسطین میں، اور سب سے زیادہ حمایتی اگر کوئی فلسطین کے ہیں تو وہ انقلاب اسلامی ایران اور شیعہ ہیں اس کے حمایتی، سب سے زیادہ دشمنی مول لے رہا ہے کون، حزب اللہ، شیعوں کا ادارہ ہے، سب سے زیادہ حمایت پاکستان میں ہی لے لیجئے آپ، خود کی ریلی کون نکالتا ہے، 2-4-5% ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، بانی آپ ہوتے ہیں نا، اکثریت آپ کی ہوتی ہے نا، فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں، آپ شیعوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیعوں کی خاطر نہیں کر رہے آپ، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اسلامی سرزمین کی خاطر، بیت المقدس کی خاطر، اسلامی تہذیب کی خاطر، اسلامی تاریخ کے تحفظ کی خاطر، یہ خود ایک واضح دلیلیں ہیں جو میں دے رہا ہوں کہ وہ انقلاب انقلاب ایران نہیں ہے، انقلاب اسلامی ہے، اسلام مسلمانوں کا انقلاب ہے۔ ہم لوگ بہت سارے معاملات کے اندر اپنے زاویہ اعتقاد سے دیکھتے ہیں، دنیا میں خود پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو تحریک خلافت اور خلافت کے نفاذ کی جد و جہد کر رہا ہے، پچھلے دنوں ان میں سے کچھ ذمہ داروں سے ایک جگہ ملاقات تھی، خلافت سلطنت عثمانیہ خلافت جو ختم ہوئی، پھر بعض شخصیات رحلت کر گئیں، بعض ادارے موجود ہیں جو تحریک خلافت کو لے کر چل رہے ہیں اور خلافت کے نفاذ کے بارے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ خلافت کا کیا مطلب ہے ان کی نگاہ میں، میں اپنے محترم سننے والوں میں بعض کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، ان کی نگاہ میں خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اسلامی علوم سے، اسلامی فقہ سے، اسلامی تعلیمات سے، آشنا اور آگاہ ایک مرد، ایک شجاع، ایک ہمت والا شخص پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر سربراہی کرے، اسے کہتے ہیں نظام خلافت۔ پچھلے دنوں ہمارے نظام خلافت سے متعلق ایک ادارے کے کچھ دوستوں سے ملاقات ہونے لگی، وہ کہنے لگے آپ کچھ بھی بولتے ہوں نظام خلافت تو رائج ہو چکا، نافذ ہو چکا۔ میں نے کہا بھی کیسے؟ کہنے لگے یہ ولایت فقیہ جسے آپ بولتے ہیں ہم اسے نظام خلافت بولتے ہیں، ہمارے نزدیک یہی خلیفۃ الوقت، خلیفہ وقت ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا، پھر تکرار کر رہا ہوں، ہمارے اعتقاد میں ہم کوئی اور زاویے سے دیکھتے ہیں اس بات کو، اور جو اس اعتقاد سے دیکھتے ہیں کہ خلافت کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی ایک دینی سربراہ جو عادل ہو، متقی ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، جرأت مند ہو، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر سرپرستی کرے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رہنمائی کرے، پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرے، مسلمانوں کے دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، ایک ایسا وجود، وہی نظام خلافت ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے ولایت فقیہ کا تصور دیا ہے یہی نظام خلافت ہے۔ میرا اعتقاد نہیں ہے، مگر مجھ سے ایک سنی پاکستان کے ایک عالم نے کہا، یہ میرا اعتقاد نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث جو آپ کے ہاں ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتتا جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ جو حدیث آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اسلامی کتابوں میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، تو میں نے تو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، اس لیے کہ ہم ان کی ولادت کے تو قائل نہیں ہیں، امام مہدی کی ولادت کے ہم قائل نہیں ہیں، ابھی آپ ان کی ولادت ہوئی نہیں ہے، اس زمانے میں کون ہے ہمارا سربراہ؟ وہ کہنے لگے جو آپ نے نظام ولایت دیا ہے، جو آپ نے ولی فقیہ دیا ہے، وہی اس زمانے کا امام ہے، وہی اس زمانے کا خلیفہ ہے۔ یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں، میں پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میری گرفت ہو جائے گی کہ مولانا نے یہ نظریہ دے کے چلے گئے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعت کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا مدعا یہ ہے، میرا معافی ضمیر یہ ہے کہ دنیا کس کس دید سے دیکھ رہی ہے اس نظام کو جو نظام بپا کرنے میں آپ نے کارنامہ انجام دیا، ایک شیعہ فقہ کے فقیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ لہذا اس انقلاب کی ایک خوبی ہے کہ اسلامی انقلاب ہے، یہ ایرانی انقلاب ایران میں بپا ہوا ہے، لہذا ایران کی سرزمین پر تو ہے اس کا نظام اور اس کا سسٹم، لیکن یہ بارڈروں میں اور پاسپورٹوں میں اور ویزوں میں محدود انقلاب نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، نظریہ کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا۔ مولانا سجاد مہدوی صاحب اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور علی نبی پر۔ یہ انقلاب مرجعیت کا انقلاب ہے، اس کی خصوصیت ایک یہ کہ یہ مرجعیت سے وابستہ ہے۔ آپ انقلاب اسلامی سے پہلے مرجعیت کا مقام تاریخ تشیعوں میں دیکھ لیجئے اور شیعوں میں دیکھ لیجئے، اور انقلاب کے بعد مرجعیت کی حیثیت کو دیکھ لیجئے، بہت واضح فرق ہے، بہت روشن فرق ہے۔ مرکزیت، مرجعیت کا تصور جو کتابوں میں تھا اسے عملی طور پر سامنے لے کر آئے، جوڑا ہے پوری دنیا کے تشیعوں کو، مضبوط کیا ہے پوری دنیا کے تشیعوں کو، شیعت کو۔ مجمع جہانی اہل بیت کے نام سے ادارہ بنا دیا خود امام خمینی نے، اور رہبر نے اسے آگے بڑھایا، اہل البیت، عالمی اہل البیت اسمبلی، پاکستان کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے، ہمارے تمام اداروں کو اگر متفقہ رائے کی طرف جانا ہے تو کسی اسمبلی کی ضرورت ہے، اور اس اسمبلی کے اندر تمام تنظیموں اور تمام اداروں کے نمائندگان کی شرکت، اور اس اسمبلی کے اجلاس پر ایک مشترکہ اعلامیہ، ایک مشترکہ نظریہ، ایک مشترکہ موقف۔ یہ مرجعیت کا انقلاب ہے، مرجعیت کو اس میں تقویت ہوئی ہے، مرجعیت کا تعارف ہوا ہے، مرجعیت کا احترام بڑھا ہے۔ یہ انقلاب عوامی انقلاب ہے. قیادت کا فقدان آدھی بات ہے, پوری بات جب ہوگی جب قیادت کے فقدان کے بعد قیادت کے فقدان کے ساتھ اطاعت کے فقدان پر بھی بات ہو. پاکستان کے ہر ڈرائنگ روم کا ایک موضوع ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے. میں کہتا ہوں اس پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ پاکستان میں اطاعت کا فقدان ہے؟ کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار ہے؟ ہر شخص یہاں قائد ہے, ہر شخص یہاں رہنما ہے. عوام اگر امام خمینی کا ساتھ نہ دے تو انقلاب اسلامی بپا نہیں ہوتا. بہت بڑی طاقت تھی امام خمینی کے ساتھ جو عوامی طاقت تھی. ہمیں اگر معاشرے میں تبدیلی رونما کرنی ہے, تبدیلی لانی ہے, تو اس کے اندر جہاں قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہاں عوامی حمایت کی بھی اس کے برابر کی ضرورت ہے. قائد اگر امام خمینی نہیں امام مولا علی کی طرح بھی ہو اور عوام ساتھ دینے والی نہ ہو تو 25 سال گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ قائد. لیکن جب اسی قائد کے دروازے پر اسی امام کے دروازے پر مجمع لگتا ہے تو پھر انقلاب بپا ہو جاتا ہے, پھر نہج البلاغہ جیسی ایک ذخیرہ علمی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے کتاب. یہاں تو وہ فارسی میں بولتے ہیں, ایرانی حضرات بولتے ہیں کہ اس کا محاورہ ایک ان کا جس کا ترجمہ یوں کہوں کہ جب انڈے میں چوزہ بننا شروع ہوتا ہے تو ابھی چوزہ بن ہی رہا ہوتا ہے کہ وہیں اس کو مار دیا جائے تاکہ نہ یہ چوزہ بنے نہ یہ انڈے سے باہر آئے. ہمارے یہاں تو شخصیتیں جب بنتی ہیں, ہمارے یہاں اگر کوئی جوہر سامنے آتا ہے تو اس کو پہلے ہی خفا کر دیا جاتا ہے, پہلے ہی اسے دم گھوٹ دیا جاتا ہے اس کا, مختلف طریقوں سے, بہانوں سے, سیاستوں سے, شیطنتوں سے شخصیت کو خراب کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے, تہمتیں لگ جاتی ہیں, الزام لگ جاتے ہیں. مشکل سرزمین ہے, مشکل سرزمین ہے پاکستان کی. اس انقلاب کی جس کے جشن میں اور جس کی تقریب میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس انقلاب کی ایک بڑی خوبی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں امام خمینی جیسا قائد ہے وہاں ایرانیوں جیسی عوامی حمایت بھی ہے. اور پھر ایک مرتبہ ایک ایسا گلدستہ اور ایک ایسا چمن بن کر سامنے آتا ہے کہ جو آج تک 36ویں سال گرا ہے نا, 36 سال کے بعد بھی اسی آب و تاب اور اسی تازگی اور اسی خوشبو کے ساتھ میں ایک رہا ہے. نہیں ہو سکتا کہ ہم انقلاب کی بات کریں اور امام خمینی کی بات نہ ہو. ہر بات میں امام خمینی کی بات ضرور آئے گی. یہ تاریخ ساز شخصیت, یہ مجدد اسلام, یہ مجدد تشیع, اللہ کی ہم پر ایک بڑی نعمت, اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان کہ اس صدی میں ہمارے دور میں ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ہمیں ایک ایسی شخصیت نصیب ہوئی کہ جو پوری دنیا میں تشیع کی چہرے کو, تشیع کی تصویر کو اس نے بہتر کر کے دکھا دیا, تشیع کا تعارف انہوں نے کروا دیا. یہ آج کی حالات, آج کے زمانے کی ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی 3 سال پہلے حج کے شرف سے مشرف ہو رہا تھا, حرم سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اسی لباس میں, تو دو مصری برابر سے گزرتے ہوئے کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے. تو میں تو پاکستانی ہوں, جذبہ حب الوطنی نے ایک مرتبہ پھڑکنے لگا, تو ہم نے ان کو آواز دے کے کہا نہیں پاکستانی ہوں. تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں. اس دور میں بھی دنیا کے کچھ ایسے گوشہ و کنارے ہیں جہاں تشیع کا تعارف مکمل نہیں ہے, شیعت کو پہچانا نہیں گیا, شیعت کو پہچنوایا نہیں گیا, شیعت کو نظر انداز کیا گیا. شیعوں کی بات کرو گے تو اور باتیں شروع ہو جائیں گی, بات ہی نہیں کرو. مگر امام خمینی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر شیعت کا ایک تعارف عام ہوا, شیعت کو اوپر باتیں ہونے لگیں, شیعت کو پہچاننے کی باتیں ہونے لگیں. شیعت کیا ہے؟ آپ کا میرا نام شیعت نہیں ہے, شیعت نظریہ کا نام ہے, شیعت ایک تحریک کا نام ہے, شیعت ایک ثقافت کا نام ہے, شیعت ایک تحریک اور ایک جد و جہد کا نام ہے, ایک نظریہ ہے. پاکستان کے اندر بعض سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی تقریروں میں ان کے افراد کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی جماعتیں ہیں. میں کہتا ہوں نظریاتی جماعت تو تشیع ہے جو 1400 سال سے نظریے کو لے کر چل رہی ہے اور اس نظریے کی خاطر اپنی قربانیاں دے رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے, مسلسل ان کو مشکلات کا مصائب کا سامنا ہے مگر نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. امام خمینی کی وجہ سے شیعت کو تعارف نصیب ہوا, لہذا مجدد اسلام قرار پائیں اس صدی کے لیے امام خمینی. ابن عسیر نے مجددین کی ایک فہرست لکھی ہے, لکھنے والا چونکہ شیعہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں شخصیات اسلام کو تجدید دینے والی شخصیات گزری ہیں. وہ پہلی صدی ہجری کے مجدد اسلام کو جب نام دیتا ہے اور وہ نام دیتا ہے معاشرے کو کہ کون تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں اسلام کی تجدید کی, تو اس نے نام لکھا ہے امام محمد باقر کا. دوسری صدی ہجری میں اس نے امام رضا کو مجدد اسلام قرار دیا ہے. تیسری صدی ہجری میں محمد یعقوب خلینی کو, اسی طرح چوتھی میں سید مرتضی علم الہدا اور شیخ مفید کو, پھر پانچویں میں بالترتیب تبرسی کو, نصیر الدین طوسی کو, علامہ حلی کو, شہید اول کو, محقق کرکی کو, شیخ بہائی کو, علامہ مجلسی کو, محمد باقر بہبہانی کو, مرزا حسن شیرازی کو, اور ہماری صدی ہجری کا وہ تو قرار نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ زندہ نہیں رہا. اس صدی ہجری کا اگر کوئی مجدد ہے جس نے اسلام کو تجدید دی, اسلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے؟ نیا اسلام نہیں, گرد جم جاتی ہے, چھپ جاتی ہے کوئی چیز. وہ ہمارے استاد تھے, وہ ایک مثال دیتے تھے جا لباسی کی مثال. وہ ایک اسٹینڈ ہوتا ہے جس میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں, جی اس میں وہ لکڑیاں نکلی بھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ جگہیں بنی بھی ہوتی ہیں ہینگ کرنے کے لیے, لٹکانے کے لیے. اگر چاروں طرف سے اس پہ کپڑے ڈالنا شروع کر دیے جائیں اور ایک وقت آتا ہے جگہ نہیں بچتی تو اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں پھر, اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اسٹینڈ, اور مختلف رنگ برنگی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کہیں سے یہ لٹک رہا ہے, کہیں سے وہ لٹک رہا ہے, کہیں یہ لمبا ہے, کہیں چھوٹا ہے, کہیں کالا ہے, کہیں پیلا ہے, مختلف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اصلی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جب اسے ہٹا دیا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, یہ اصلی چیز کیا ہے. تو مجدد اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رنگ چڑھا دیے گئے, یہ سندھی رنگ ہے, یہ پنجابی رنگ ہے, یہ پختون رنگ ہے, یہ ایرانی رنگ ہے, یہ عرب رنگ ہے, یہ فلاں زبان بولنے والے کا ہے, یہ فلاں علاقے کا, ہم نے اپنے علاقائی رسم و رواج کو اسلامی دستورات کے ساتھ اتنا جوڑ دیا کہ نئی نسل کو اور کم تعلیم رکھنے والے افراد کو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اسلامی دستور ہے یا علاقائی دستور ہے, اور وہ اسلام ایک مرتبہ مخلوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسلامی تعلیمات ایک مرتبہ ثقافتوں میں, علاقائی رسم و رواج میں مخلوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی شخص ہو, کوئی وجود ہو جو باہر آ کر بتائے کہ یہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے, اس شخصیت کو کہا جاتا ہے اس مجدد یا تجدید کرنے والا. امام خمینی اس صدی کے مجدد اسلام, اسلامی اقدار کو تجدید دینے والے, تازگی دینے والے اور لوگوں کے درمیان ایک اچھے انداز سے پیش کرنے والا وجود حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. عزیزو, پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ جو مسائل اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں, وہ ایک سیاست اور ایک عالمی شیطنت کے سبب سے ہیں. امام خمینی پاکستان کے شیعوں سے, پاکستان کے مسلمانوں سے بالخصوص بہت محبت کرتے تھے. مولانا ابو العالی مودودی نے جب امام کو جلا وطن کیا جانے لگا تو ابو العالی مودودی نے پاکستان میں آنے کی دعوت دی اور امام خمینی آمادہ بھی ہو گئے تھے پاکستان آنے کے لیے. یہ بات ہے سن 1963 کی. کچھ گفتگو شروع ہو گئی تھی, کچھ مقدمات طے پا گئے تھے کہ آپ جلا وطنی کی زندگی پاکستان میں گزاریں. تو پاکستان کے 18 شہروں میں پہلی مرتبہ فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے 1963 میں, جن میں بہت معروف واقعہ ٹھیڑی کا واقعہ ہے, امام خمینی کے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے, کچھ مہینوں کے بعد کا واقعہ ہے. پڑوس میں تھے, برابر کا ملک تھا، بہت آسانی سے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، بہت جلدی انقلاب 15 سال کے بجائے شاید 5 سال میں کامیاب ہو جاتا، مگر پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ ایک سیاست، عالمی سیاست کی وجہ سے، ساوات، سی آئی اے، آئی ایس آئی، ان کی باہمی اتفاق کے نتیجے میں پاکستان میں شیعوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا. بہت واضح طور پر کہتا ہوا آپ سے رخصت لوں کہ ہم انقلاب اسلامی ایران کے معتقد نظریے کی بنیاد پر ہیں، جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہے. پاکستان ہمیں ہر ملک سے زیادہ عزیز ہے، یہ جغرافیہ کی بات ہے، اور جب نظریے کی بات ہوتی ہے تو پھر جغرافیہ کی بات نہیں ہوتی، پھر بارڈر نہیں ہوتے، پھر ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا کے اس کونے میں رہنے والا اگر ہمارے نظریے کا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور برابر میں رہنے والا اگر ہمارے نظریے کا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. نظریہ یہ پیغام دیتا ہے. ہم انقلاب اسلامی کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم ایران کے یہاں نمائندے نہیں ہیں. پاکستان کا شیعہ ایران کا نہیں کھاتا، پاکستان کا شیعہ اتنا رکھتا ہے کہ ایران کو کھلا سکتا ہے. حزب اللہ کے تذکرے کرنا پاکستان میں بھی ممکن ہے، آپ حزب اللہ بن کر دکھائیں، جیسے انہوں نے پورے ملک کو جو ادھیڑ دیا تھا اسرائیل کے دھماکوں نے، اسرائیل کی جنگ میں، وہ ایک مہینے سے کے تقریب قریب جو جنگ تھی، انہوں نے پورے ملک کو دوبارہ سے بنا کے دے دیا. پاکستان کی سرزمین پر بھی آپ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ صلاحیتوں کی کمی ہے، نہ توانائیوں کی کمی ہے. ہم ایران کا کھاتے نہیں ہیں، ہم ایران کے اشاروں پر نہیں چلتے. ہاں ہم مرجعیت اور رہبریت کے پابند ہیں، ہم ولایت فقیہ کے پابند ہیں، ہم نظریہ مرجعیت کے پابند ہیں، ہم ایک مرکز کے پابند ہیں، جو مرکز بہرحال کسی ملک میں تو ہوگا، بہرحال کسی جغرافیے کے اندر تو فزیکلی طور پر ہوگا، لیکن سیاسی اعتبار سے پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے مسائل کو ہم بہتر بھی جانتے ہیں اور بہتر انداز سے حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. اللہ انقلاب اسلامی ایران کی عمر کو طویل کرے، اور اس انقلاب کو انقلاب امام مہدی سے متصل کرے، اور ہم سب مل کر ایک اس عالمی انقلاب کہ جس کے انتظار میں ساری دنیا ہے، اس انقلاب کا سہارا بنے، اور امام کے آبان و انصار میں ہمارا شمار ہو. وما علینا الا البلاغ.